سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب و العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو پاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مسرور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو پاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں روضے کے صلی علی نظر کر کے, میں روضے کے صلی علی نظر کر کے, بدل نور ہوں گا, بجان نور ہوں گا. میں روضے پہ صلی علی نظر کر کے, بدل نور ہوں گا, بجان نور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے, سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے, سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا سبق لے کے پابند دستور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا اجن کے بیاباں سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا مدینے میں جب پل وہ جان چھوڑ آیا مدینے میں جب پر وہ جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا مدینے میں جب پر وہ جان چھوڑ آیا مدینے میں جب پر وہ جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر مہجور ہوں گا قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل ہر ایک راہ سنت سے پرزور ہوں گا قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا اجن کے بیاباں سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا
یہ ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحم اللہ تعالی سے الحمدللہ ہم لوگوں کا تعلق ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, اپنے شیخ کی ناقدری معاف فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اپنے شیخ کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بعض امور دین کے اندر فرض ہیں, بعض واجب ہیں, بعض سنن موقعہ ہیں, اور بعض باتیں ایسی ہیں جو ذوقی ہوتی ہیں.
ارے بھائی کیا ہے, سائلنٹ کیوں نہیں کرتے؟
گھنٹی ایسی ہے کہ آدمی ہل جائے. سائلنٹ کرو, اس کو سننے موقع ہوتی ہیں بعض باتیں, بعض باتیں ذوقی ہوتی ہیں, وہ فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی، ذوق و شوق کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، عشق و محبت کی بات ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی نقل اس لیے کی جاتی ہے اس ذوق سے، اس شوق سے، اس امید اور تمنا سے کہ ان جیسا ظاہر بنانے سے اللہ تعالیٰ باطن بھی عطا فرما دیں گے۔ لیکن بعض لوگوں سے سننے میں آتا ہے، ایک صاحب نے مجھے ذکر کیا اور اس سے پہلے بھی ایسی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں اس کا نام خانقاہی سوٹ رکھا ہے، خانقاہی۔ تو ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم پچھلے 2 سال میں ان باتوں کی بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں کہ بھائی اس قسم کے نام نہیں رکھنے چاہیے، ہم کوئی الگ طبقہ نہیں ہیں، ہم سب مسلمان ایک ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس لباس کو اقرب للسنت سمجھ کر اس کو ہم اپناتے ہیں۔ مثلا سفید کپڑا پہننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اس لیے ہمارے مشائخ بزرگان دین نے سفید کپڑا پہننا پسند کیا ہے، اور اسی طرح سے گو کہ رنگین پہننا منع نہیں، رنگین پہننا کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ اب ہمارے یہاں اس قسم کی تشدد والی باتیں سننے میں آتی ہیں، یہ بڑی ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ حالانکہ بڑوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ اپنی طرف سے بنا لی جاتی ہیں۔ تو سفید کپڑا ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سفید پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید پسند ہے، اس میں نور زیادہ ہے، اور مردہ بھی کفن سفید کفن ہی میں جائے گا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سفید پسند ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہم جو یہ جیب لگاتے ہیں یہ بھی ایک ذوقی بات ہے، یہ کوئی دین کے اندر، کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے یہ چیز، ہم صرف اس ذوق میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اوپر جیب ہم اس لیے لگاتے ہیں، ہمارے رتبے والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی دین کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سینے کے قریب رکھنا چاہیے، اوپر رکھنا چاہیے۔ تو اکثر جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی جیب میں نوٹ بک قلم وغیرہ رکھتے ہیں، کوئی بات نوٹ کرنی ہو، کوئی نصیحت نوٹ کرنی ہو، یا کوئی دعاؤں کا چھوٹا سا کارڈ ہے، یا کوئی چھوٹی سی کتاب ہے، تو اس کو سائڈ جیب میں رکھنے کے بجائے، کیونکہ وہ سرین کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ بے ادبی ہے۔ تو اس لیے ایک جیب اوپر کی ہم لگاتے ہیں، یہ ہمارے حضرت نے سکھایا کہ اوپر ایک جیب ہونی چاہیے تاکہ اس میں کوئی دین کی نصیحت نوٹ کرنی ہو، یا کوئی چھوٹا کارڈ ہے، کوئی چھوٹی کتاب ہے، اس جیب میں رکھ لی جائے۔ اس کے اوپر جو ایک فلیپ لگاتے ہیں وہ ایک حفاظتی چیز ہے۔ یہ کوئی کام ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے، ہم صرف نقالی کرتے ہیں، اور اس میں دنیا کی حفاظت بھی ہے کہ اس کے جیب کے اوپر جو فلیپ لگاتے ہیں اور اس میں ایک اسٹیکر والی ٹیپ لگا دیتے ہیں، ویلکرو ٹیپ جسے کہتے ہیں، تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ وہ اوپر کا فلیپ جیب پہ چپک جاتا ہے اور جیب کتروں وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے۔ جیب کترا بھی گھبراتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے کھولنے کی کوشش بھی کی تو اس میں آواز نکلے گی، چٹر چٹر آواز نکلے، اس لیے کوئی ایسی جیب پر ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح 2 جیبیں ہم سائڈ میں کرتے کے لگاتے ہیں، ایک جیب لگائیں، 2 جیب لگائیں، تو اس میں زپ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے حضرت والا کی ایک ذوقی بات تھی۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو دین سمجھ کر کرے تو یہ بدعت ہو جائے گی، اور لوگوں کو بھی اس پہ ایسا تشدد آمیز باتیں کرے کہ جیسے اگر یہ جیب نہ لگائے گا خدا نہ خواستہ تو کافر ہو جائے گا، تو اس طرح کی باتیں تشدد سننے میں آ رہا ہے کہیں کہیں سے۔ ان باتوں کی صفائی ہونی چاہیے، ہمارے حضرت والا دامن برکاتہم نے اس طرف توجہ دلائی اپنے اسفار میں، اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اسی طرح 2 جیب لگانا یہ بھی کوئی، یہ کوئی بلکہ یہ تو ذوقی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ ایک ہی جیب لگایا کرتے تھے، بعض خادمین کو خاص وجہ سے، بہت ہی خاص وجہ سے حضرت والا نے 2 جیب لگانے کا مشورہ عنایت فرمایا، تو یہ چل پڑا، 2 جیب چل پڑی۔ اسی طرح جو ہے اوپر جو جیب لگانی، اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ جیب ہم اس طرح کی کیوں لگاتے ہیں، اور سائڈ جیبیں جو ہیں وہ دوسری چیزیں، مسواک ہے، کنجیاں ہیں، یا رومال ہیں، تسبیح ہیں، اس طرح کی چیزیں رکھنے کے کام آتا ہے۔ بس اس لیے کوئی دین نہیں ہے کہ اگر یہ جیب نہ لگائے گا تو نعوذ باللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرام ہو گیا، گناہ کبیرہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بعض باتیں ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی ذوقی ہیں کہ کھانا رخصتی کے اندر ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، مگر مجھے ابھی کل ایک صاحب تشریف لائے تھے گھر پہ, انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا ہے کہ کھانا جو ہے کوئی صاحب شادی کارڈ دینے گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ جو تعلق رکھتے تھے اہل اللہ سے ہمارے حضرت والا کے سلسلے کے ایک بزرگ سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ رخصتی کا کھانا تو حرام ہے, نعوذ باللہ تعالی من ذالک. اس طرح تشدد کی باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے. یہ رخصتی کے اندر ہلکی پھلکی چیزیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی چائے پانی وغیرہ, دوسرے لوگ آتے ہیں ان کے لیے اتنا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. یہ اصل میں اس وجہ سے حضرت والا اس کی مخالفت فرمایا کرتے تھے کہ رسمیں بڑھتے 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 اس قدر زیادہ ہو گئیں کہ اب لوگوں کو اپنی لڑکی کی بیٹیوں کی شادی کرنا مصیبت معلوم ہونے لگا, عذاب معلوم ہونے لگا. اور پھر یہ تو مسلمہ بات ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں کہ لڑکے والے پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ جہیز کیا دو گے اور رخصتی میں کھانا کتنے لوگوں کا کھلاؤ گے, اور بہت زبردستی کر کے اپنے بھی 100-200 کہتے ہیں کہ رخصتی میں ان کو ہی بلانا ہوگا, باقاعدہ بارات ہوگی. ان سب رسومات کی مخالفت کی وجہ سے ہمارے حضرت والا بہت رویا کرتے تھے, بہت حضرت کو غم ہوتا تھا. تو حضرت والا نے اپنے خواص احباب میں ایک مرتبہ یہ وعدہ بھی لیا تھا روتے ہوئے کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم رخصتیاں گھروں سے کرو گے اور ہال سے نہیں کرو گے اور جو ہے وہ کھانے کا انتظام نہ کرو گے, کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, سادگی سے کرو گے رخصتی. بس یہ بات ہے. اب یہ کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ رخصتی کا کھانا حرام ہے تو یہ بات تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ بات کہنے والا انتہائی ناسمجھ اور جاہل آدمی ہے. ہمارے حضرت والا اس سے بچنے کو فرماتے تھے, سادگی سے رخصتی ہو جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی کھلا رہا ہے کھانا تو اس پر لان تان کرنا اور اس کو ایسی باتیں کہنا یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ غلو ہے, دین کے اندر حد سے بڑھ جانا غلو. تو حد اعتدال سے بڑھ جانا یہی بدعت ہو جاتا ہے. تو ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جن باتوں سے ہم بچتے ہیں ان میں بعض باتیں تو فرض کی ہیں. مثلا یہ کہ ہم پردہ کرتے ہیں, نگاہ سے حفاظت کرتے ہیں, بد نگاہی نہیں کرتے, ہماری تعلیمات ہے یہ. اور اسی طرح مخلوط اجتماع میں ہم نہیں جاتے اس لیے کہ وہاں جانا جائز نہیں, اور اسی طرح منکرات کی جگہ ہم نہیں جاتے. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور, یہ فتویٰ ہے شاہ علامہ شامی رحمہ اللہ کا, کہ ایسی جگہ جانا جائز نہیں جہاں منکرات ہو رہے ہیں, تو اس لیے ہم وہاں نہیں جاتے, بالکل ٹھیک ہے. اور اب اس کا رد کیسے کیا جائے, کوئی آپ کو بلائے ایسی جگہ تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس میں تشدد کی باتیں جو ہے سامنے آتی ہیں. حالانکہ اس کا طریقہ معذرت خواہانہ ہونا چاہیے, اپنے آپ کو اتنا نیک اور بزرگ سمجھنے لگے کہ گویا آسمان پہ اڑنے لگے اور باقی سارے جو کچھ ہیں وہ سب سے گناہگار نعوذ باللہ دوزخی ہو گئے. تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے, بلکہ معذرت خواہانہ طریقہ ہونا چاہیے. مثلا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی زندگی بھر گناہ کرتے آئے ہیں, بہت غفلت کرتے آئے ہیں, اب معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ منکرات میں کی مجلس میں جانا صحیح نہیں ہے, اس لیے ہم معذرت خواہیں آپ سے کہ ہم اس میں نہیں آ سکیں گے. اور ہمارے حضرت نے یہ طریقہ بھی تو سکھایا ہے مگر اس طریقے کو ہم بھول جاتے ہیں. ہمارے حضرت نے سکھایا کہ جس دعوت میں نہ جانا ہو اقربا ہیں, ان کا حق ہوتا ہے دعوت کا, اور دعوت قبول کرنا جو ہے وہ سنت بھی ہے. بعض نے اس کو واجب لکھا ہے, بعض نے سنت موقع دا لکھا ہے. تو اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی ایک دو دن پہلے جا کر ان کو کوئی تحفہ یا نقد ہدیہ وغیرہ دے دو, تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ بھائی ہم سے محبت رکھتے ہیں, ہم سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں, قطع تعلق کرنا نہیں چاہتے, تعلق کو کاٹنا نہیں چاہتے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہم بھول جاتے ہیں, بالکل ہی ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. تو یہ گناہ کی باتیں ہیں, یہ دل توڑنے والی باتیں ہیں. اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے مشائخ کی تعلیمات پر چلیں اور ان سے پوچھ لیا کریں کہ فلاں موقع آ رہا ہے تو اس موقع میں ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. بعض لوگ جنگ و جدل کرنا شروع کر دیتے ہیں, لان تان شروع کر دیتے ہیں اور سامنے والے کو انتہائی حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے کو بہت ہی پارسا اور بزرگ سمجھتے ہیں, تو خود حرام کام کر رہے ہیں. دوسروں کو حقیر سمجھنا حرام, اپنے کو نیک سمجھنا حرام, خود تو حرام کام کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. آپ کو شرکت نہیں کرنی, آپ معذرت پانا انداز میں جو ہے معذرت کریں, خوش اخلاقی کے ساتھ معذرت کریں تاکہ اس کا ان کو اثر ہو, شاید وہ بھی اس میں آ جائیں وہ بھی منکرات کو چھوڑنے والے ہو جائیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس قدر خطرناک طریقے سے بہت برے طریقے سے جو ہے پیش آتے ہیں, تو یہ اور زیادہ ان کے لیے دین سے دوری کا سبب بن جاتا ہے, دین سے دوری کا سبب. اور اسی طرح یہ ٹوپی ہم لگاتے ہیں تو یہ بھی بزرگوں کی نقل میں لگاتے ہیں, یہ کوئی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, نہ ہی سنن موقت ہے. سر ڈھانکنا سنت ہے, کسی بھی ٹوپی سے ڈھانک سکتے ہیں. ہم اپنے مشائخ سے محبت رکھتے ہیں, ان کی محبت میں اس ٹوپی کو ہم لگاتے ہیں. پانچ کلی ٹوپی ہے, اس میں پانچوں ارکان اسلام کے اس کی طرف ایک کنایا ہے کہ ہم یہ ٹوپی اس لیے لگاتے ہیں. لیکن اگر کوئی گول ٹوپی پہن لے, کوئی دوسرے قسم کی ٹوپی پہن لے, کوئی رنگین ٹوپی پہن لے, تو اس کو گناہگار سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں, اور اس کو دین سے دور سمجھتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے, اور یہ دین سے دین میں غلو کرنے کے مترادف ہے, اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اصل خلاصہ بات کا یہ ہے کہ دین کے جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں اور سنن موقع ہیں, ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے. علم تو ہمیں ہے نہیں, لڑائی کو تیار ہو جاتے ہیں, جنگ و جدل کو تیار ہو جاتے ہیں, جہالت کے کام ہم کرنے لگ جاتے ہیں. تو پہلے علم حاصل ہو. اب جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, سنن موقع ہیں, اس میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو بھی پوچھو کہ بھائی ہمیں بولنا بھی چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. آج کل بولنے کا زمانہ بھی نہیں, کیونکہ اگر کچھ کہہ دیا کسی انجان آدمی کو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پلٹ کے وہ شریعت کو برا کہہ دیتا ہے یا بزرگوں کو برا کہہ دیتا ہے, تو وہ اور زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے ٹرین میں, ایک شخص ٹفن ڈھانکا ہوا تھا. حکیم الامت نے اسے کہا کہ بھائی اپنا ٹفنا کھول لو, ٹفنا ڈھانکنا حرام ہے, گناہ کبیرہ. اس نے پلٹ کر کچھ ایسی بات کہہ دی شریعت کو, شریعت کے خلاف, تو حکیم الامت کو انتہائی غم ہوا, اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے پھر ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیا کہ انجان آدمی کو میں کبھی نصیحت نہیں کروں گا. کیونکہ پہلے تو ایک گناہ کا مرتکب تھا کہ وہ ٹپنے ڈھانک رہا تھا, تو ایک گناہ کر رہا تھا, اب اس نے شریعت کے خلاف جو بات کہہ دی تو اس کے کفر کا اندیشہ ہو گیا, کافر نہیں ہو گیا وہ. تو کفر تو بہت بڑا ظلم ہے, ہمیشہ جہنم میں جانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور ٹپنا ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے بلا شبہ, مردوں کے لیے حرام بھی ہے, لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہیں تو اس گناہ کو پخ دیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے, شرک و مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے کبھی بھی, لیکن جس کو اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے. تو یہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے, ہمارا, ہم انسپیکٹر نہیں ہیں, ہم جج نہیں ہیں کہ ہم جج کریں کہ ہم جنتی ہیں اور وہ دوزخی ہیں. تو اس لیے ایسے معاملات کو اول تو فرائض واجبات اور سنن موقع کو سیکھنا چاہیے, اور پھر یہ جو ذوقی باتیں ہیں ان کے پیچھے ڈرتا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی رنگین کپڑوں میں جا رہا ہے, اس کے جیب نہیں ہے تو سمجھو کہ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں, یہ جنت میں نہیں جا سکتا, یہ دوزخ میں جائے گا. رویہ اس طرح کا ہوتا ہے, اور سوچیں اس قدر ایسی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یہ راستہ تو خود اپنے جہنم میں جانے کا انتظام کرنا ہے. تو فرائض واجبات اور سنن موقع کو سیکھنا چاہیے, اور اس میں اگر کوئی اپنا محکوم ہے یا اپنا جاننے والا ہے, دوست ہے, محبت رکھتا ہے, اور آپ کو امید ہے کہ یہ قبول کرے گا خوش اسلوبی کے ساتھ, جزاک اللہ کرے گا, تو ایسے موقع پر اس کو بے شک بتا دینا چاہیے, اور تنہائی میں بتانا چاہیے, سب کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے. تو بتا دیں کہ بھئی یہ آپ کی غلطی ہے, اس کو ٹھیک کر لیں, تو وہ جزاک اللہ کہے گا. اور اگر اجنبی ہے تو بھئی اپنا راستہ لو, کار خود کم کار بیگانہ مکم بس زمین دیگر خانہ مکم, کہ اپنا کام سے کام رکھو, دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ, دوسروں کے معاملے میں نہ پڑو, اور دوسروں کی زمین پر اپنا گھر نہ بناؤ, دوسروں کی زمین پر اپنا گھر نہ بناؤ, کل وہ نکال دے گا پھر کہاں جاؤ گے. مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کو سیکھنا چاہیے, اور معاملات کو سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی غلطی کا ارتکاب کر بھی رہا ہے تو اس سے الجھنا نہیں ہے, بلکہ اس سے معذرت خواہانہ انداز اختیار کر کے اپنی معذرت کر کے آ جانا چاہیے کہ بھائی میں مجبور ہوں, معذور ہوں, معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اس مجلس میں یا دعوت میں شرکت نہیں کر سکتا. اور اسی طرح یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی رخصتی کی اگر کوئی دعوت کر رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, پردے کے ساتھ کھلا رہا ہے, اور کوئی بڑا انتظام اور نمائش اور اسراف اور گانا بجانا میوزک وغیرہ نہیں کر رہا ہے, تو یہ اس کا فعل ہے. اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو بھی اس میں طریقہ ہے اس سے نکلنے کا. اور بعض دفعہ یہ ہے کہ اقربا ہوتے ہیں, اگر اقربا اس طرح کی دعوت کا انتظام کریں تو ہمارے مفتیان کرام موجود ہیں, ان سے فتویٰ لے کر جو ہے اس میں شرکت کر لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں نے ہی فرمایا ہے کہ بھائی جو ہے اگر دوسرے کی دل شکنی ہوتی ہو تو فتویٰ پر عمل کر لو, اپنے تقویٰ کو چھوڑ دو, فتویٰ پر عمل کر لو, تاکہ اس کا دل, مسلمان کا دل رکھنا بہت عظیم الشان عبادت ہے, اور مسلمان کا دل توڑنا, دل شکنی کرنا یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے, بہت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے مسلمان کا دل توڑنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ کعبہ کم و بیش اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تیری عظمت محترم سر آنکھوں پر, لیکن مومن کا دل تجھ سے بھی زیادہ عزت و آبرو والا ہے. تو مومن کا دل توڑنا اس میں بھائی بڑا سنبھل کے چلنا چاہیے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے, کسی کے دل پہ ٹھیس نہ لگ جائے ہماری باتوں سے, ہمارے عمل سے, ہمارے رویے سے. تو جہاں نہیں جانا ہے مفتیان کرام سے پوچھ لیں, اگر رشتے داری ہے, خونی رشتہ ہے, تو وہاں پوچھ لینا چاہیے کہ ہم اس میں شرکت کریں یا نہ کریں. اگر وہ کہیں کہ بھئی یہ جائز ہے, جو چیز جائز ہے اس کو کوئی ناجائز, دنیا کا بڑے سے بڑا شیخ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا. ایک ذوقی بات ہوتی ہے, طبیعت کی بات ہوتی ہے کہ بزرگوں کو, مشائف کو ایسی محافل سے جو ہے وہ نہیں مناسبت ہوتی, کیونکہ وہ سنت سے وہ چیز, جو چیز ثابت نہیں, تو سنت پر عامل بھی تو کتنے ہوتے ہیں, ایک ایک سنت پر جان دینے والے ہوتے ہیں وہ. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم تو بڑے بڑے گناہ پی جاتے ہیں, بڑے بڑے گناہ پیٹ بھر کے کرتے ہیں, صبح شام بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, زبان چک 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 کیسے چلتی رہتی ہے, کبھی محاسبہ بھی نہیں کرتے, محاسبے کی توفیق نہیں ہوتی کیا جن پر ہم نے کیا کیا, کیا باتیں کی, کیا رویہ اختیار کیا, کیا معاملہ کیا. ذرا سوچ لیں کوئی غلطی ہو گئی تو کل کو کسی سے معافی مانگنی ہو معافی مانگ لیں گے بھائی, یہ محاسبہ کبھی نہیں کرتے, بس پیٹ بھر کے گناہ کرتے ہیں, آنکھیں جہاں جی چائے ڈال دی, کان سے جو جی چائے بات سن لی, زبان سے جو جی چائے بات کہہ دی, اور افسوس بھی نہیں ہے, خیال ہی نہیں ہے اس طرف کہ ہم نے کیا کچھ کہہ دیا, کسی کا دل توڑ دیا. تو اس لیے جو اقربا ہوتے ہیں, خونی رشتے ہوتے ہیں, جہاں تعلق نبھانا چاہیے, رشتہ نبھانا چاہیے, تو ان کے متعلق جو یہ تقریبات ہیں ان کے اندر مفتیان کرام سے پوچھ لینا چاہیے, اور ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھڑائی نہیں کرنی چاہیے. اب جنازے کے اندر اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں, پر ایک آدمی اپنا جنازہ دفن کر رہا ہے, وہ موقع نہیں ہے لڑائی جھگڑے کا, تدفین تو ہو رہی ہے نا, بولتے کہ اب اگر کسی نے سنت کے مطابق نہیں کیا تو اس وقت وہاں لڑائی جھگڑے کا کوئی موقع نہیں ہے. اگر بتا سکے احتیاط سے بتا دے کہ اس طرح سے کرنا سنت ہے, اگر وہ نہیں کرتا تو جنگ و جدل کی کوئی بات نہیں ہے, وہ گناہ گار ہوگا, اس کا معاملہ ہے, وہ جانے. آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو, لوگ کسی نے اگر اس کا قبلہ مردے کا پیٹھ نہیں لگائی اور قبلے کی طرف صحیح سے منہ نہیں کیا تو آپ خود اتر کر اس کا منہ زبردستی اندر گھس جائیں اس کو کریں, یہ کوئی تعلیمات نہیں ہے. بس بتا دیا ایک دفعہ, اگر کر لیا ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی خاموش ہو جاؤ, اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی آپ ذرا دور کھڑے ہو جاؤ, بھائی قریبی ہے ہمارا اور سنت کے مطابق نہیں کر رہا ہے تو ہم دور کھڑے ہو جائیں تھوڑے سے, اور بھائی اپنا رشتے داری کا حق نبھا کر اور ہم آ جائیں. تو یہ باتیں ہیں جو دین کو سیکھتے نہیں ہیں اور ٹوپی لپا کے اور جو ہے وہ سمجھتے ہیں, کرتا لمبا پہن کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے علامہ ہو گئے اور دین پر پورا عبور ہو گیا. ہم کو بڑے بڑے علماء, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے عالم اور مجتہد کے درجے پر تھے وہ بھی, تو وہ فرماتے تھے کہ جو اتنا بڑا, اتنی زندگی علم حاصل کرنے کے بعد آج مجھے احساس ہوا کہ میں نے نرا جاہل کا جاہل رہ گیا. کتنے بڑے بڑے بزرگ علماء نے اپنی, اتنے علم کے باوجود اپنے آپ کو بالکل خالی بتلایا ہے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہم تو عالم بھی نہیں ہیں, اور وہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ تھے. تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے بھائی, کہ ہم کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اپنے حد میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم کچھ بھی علم نہیں رکھتے، مسائل جانتے نہیں، فرائض جانتے نہیں، واجبات جانتے نہیں، اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی بڑا جرم ہے۔ افسوس ہے کہ برس ہر برس ہم لوگوں کو ہو گئے لیکن مسائل ایسے بیٹھے میں بالکل غفلت میں، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ اب جو آنکھ کھلے گی تو دیکھا کہ اب تو یہاں وہ چیز چاہیے جس سے ہم غافل بیٹھے ہوئے تھے، اب کہاں سے لائے ہوں؟ وہاں کوئی دولت اول تو لے جا نہیں سکتے، لیکن اگر دولت جو چھوڑ کے گئے وہ اگر وہاں رکھ بھی دی جائے کہ دولت لے لو، ہمیں کچھ ٹکڑا جنت کا دے دو، دو انچ دے دو، دو گز دے دو، نہیں ملے گا۔ نیکی ہے وہاں کی کرنسی، عمل ہے وہاں کی کرنسی، علم ہے وہاں کی کرنسی، جس پر عمل ہو تو یہ تو ہے نہیں۔ مگر جناب یہاں ایسے علامہ بنے پھرتے ہیں، لمبا کوٹا پہن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان باتوں کی ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعن عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افضح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ حضرت عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، بدن درست ہو یعنی صحت اچھی ہو، ایک دن کھانے کا سامان اس کے پاس ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں اور ساری دنیا اس کو دے دی گئی ہے۔ تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مذکورہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور طاعت میں لگا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وساوس کے وقت کی سنت ہے، کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آمنت باللہ ورسولی، آمنت باللہ ورسولی، ورسولی ہی نہیں ہے ورسولی، دونوں پر پیش ہے، را کے اوپر پیش، سین کے اوپر پیش، ورسولی، اس کو کھینچیں گے نہیں، آمنت باللہ ورسولی۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقع معراج شریف چل رہا ہے، پھر آپ کے عروج الی السماوات کا ذکر کیا، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص تین پیغمبروں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بھی بیان فرمایا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک داروغہ دوزخ کے ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہی پہلے مجھ کو سلام کیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے روایت کیا ہے کہ لیلۃ الاسراء میں دجال کو بھی دیکھا اور خازن نار کو بھی دیکھا۔ ظاہراً اس اقتران ذکری سے معلوم ہوا ہوتا ہے کہ دجال کو بھی بیت المقدس کے موقع پر دیکھا، یعنی اس کی صورت مثالیہ کو، کیونکہ وہاں اس کا نہ ہونا ظاہر ہے۔ اور واقعہ نمبر 9 ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے، جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دودھ کو اختیار کیا، جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت یعنی دین حق کو اختیار فرمایا، پھر آسمان کی طرف عروج کیا۔ اور احمد کی حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک برتن دودھ کا ایک شہد کا آیا ہے، اور بازار کی روایت میں تین برتن آئے ہیں،
دودھ اور شراب اور پانی. اور شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ بعد نماز کے مجھ کو پیاس لگی، اس وقت یہ برتن حاضر کیے گئے، اور جبکہ میں نے دودھ کو اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میرے سامنے تھے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا. اور فائدے میں لکھا ہے کہ براق کے باندھنے کے بعد جو واقعات مذکور ہیں ان میں ترتیب کچھ اس طرح مفہوم ہوتی ہے، آگے اس کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے. داڑھی بھی جس کے نہیں ہوتی اس کے ساتھ جو ہے بہت رویہ خراب رکھتے ہیں، یہ بھی بہت بری بات ہے. داڑھی جس کی منڈی بھی ہے، میرے شیخ رحم اللہ یہی فرماتے تھے، تعلیم دیتے تھے کہ بھائی گناہ سے نفرت کرنا ہے، قرآن نے گناہ سے نفرت کرنا فرض ہے، گناہگار سے نفرت کرنا حرام ہے، گناہگار سے نفرت کرنا حرام ہے. خود داڑھی رکھ لی تو اپنی داڑھی کے لیے استقامت کے لیے روتے رہو کہ یا اللہ استقامت دے دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ کل کو ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں کہ اچھی خاصی داڑھی کو کسی شیطان نے بہکا دیا، انسانی شیطان نے جناتی شیطان نے، تو دو قسم کے شیطان ہوتے ہیں، اور دیکھا کہ اچھی خاصی داڑھی تھی وہ مونگ ڈالی. اپنی داڑھی کی خیریت مناؤ، اپنی داڑھی کی استقامت کی بھیک مانگو اللہ تعالیٰ سے، دوسروں کے داڑھی مونڈنے پر نظر نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو. بعض لوگ جو ہے بالکل ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، اور بے شک یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ مل جل نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کی طور طریقے اچھے نہ ہوں، لیکن بعض لوگ کے اندر دین ہوتا ہے اور دین سے محبت ہوتی ہے، بعض لوگوں کے ساتھ وہ صاف معلوم ہو جاتا ہے ان کے اعمال سے، ان کے طور طریقوں سے، تو ایسے لوگوں سے مل جل رکھنا چاہیے، سلام دعا رکھنی چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا چاہیے، خوش اخلاقی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم.